اتوار 3 جون کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ یورپ کے بعد امریکہ کا چین کے خلاف تجارتی جنگ کا اعلان، جواباً چین کی دھمکی، مگر اس جنگ میں نقصان کس کا ہوگا؟
امریکہ آئسولیٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی معیشت جو بہت گہری طریقے سے دنیا کی معیشت کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کو سب سے زیادہ بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں۔
تفصیل ذرا دیر میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس سے نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے نئے محصول اور پابندیاں عائد کیں تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر تمام بات چیت بیکار ہوگی۔ اس سے قبل G7 ممالک نے سٹیل اور الومینیم مصنوعات پر نئے درآمدی محصولات کے حوالے سے امریکہ پر تنقید کی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
چینی حکومت کی جانب سے یہ بیان چین کے نائب وزیر اعظم اور امریکہ کے کانگریس سیکرٹری کے درمیان بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تجارتی جنگ سے بچا جا سکے۔ امریکی کانگریس سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بات چیت دوستانہ ماحول میں ہوئی، وہ زراعت اور توانائی کے شعبے میں معاہدے کرنا چاہتے ہیں تاکہ تجارتی خسارہ کم کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ امریکی کانگریس سیکرٹری کے چین کے دورے سے قبل امریکہ نے چینی مصنوعات پر 50 بلین اضافی محصولات لگانے کی دھمکی دی تھی۔
امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بچوں کی تقریباً نصف آبادی اسکول نہیں جاتی، جس کی وجوہات میں شورش، غربت، بچیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور کم عمری کی شادی شامل ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ صبا رحمت۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور یو ایس ایڈ کی جانب سے پیش کردہ مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سن 2002 کے بعد پہلی مرتبہ بڑھ رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 7 سے 17 سال کی عمر کے 37 لاکھ بچے، یعنی تقریباً 44% بچے اسکول نہیں جاتے۔ اس رپورٹ کی اشاعت کے موقع پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے افغان وزیر تعلیم میر وائز بالخی نے بتایا کہ اسکول نہ جانے والے 37 لاکھ میں سے 27 لاکھ لڑکیاں ہیں۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بدترین اضلاع میں 85% تک بچیاں اسکول نہیں جاتی۔
ٹیونس کے ساحلی علاقے میں ایک کشتی الٹنے کے واقعے میں 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹیونس میں اس مقام سے اٹلی میں پناہ کی غرض سے جانے والے افراد سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیونس میں حکام کا کہنا ہے کہ کوسٹ گارڈ نے 60 سے زیادہ افراد کو زندہ بچا لیا ہے۔ کشتی میں 180 افراد سوار تھے، جن میں سے زیادہ کا تعلق ٹیونس سے تھا۔ دوسری جانب ترکی میں سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ صوبہ انطالیہ میں ساحل کے پار کشتی الٹنے کے واقعے میں 9 پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے سرحد پر باڑ لگانے اور قلا بنانے کے عمل کے دوران سرحد پار سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں سیکیورٹی کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ خدائے نور نصر۔
پاکستانی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حملے میں افغان سرحد کی جانب سے باجوڑ اور بلوچستان میں قمردین کاریز پر باڑ لگانے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق افغانستان کے علاقوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں فائرنگ ہوئی اور حملہ آوروں کو افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر کے علاقوں سے معاونت حاصل تھی۔ حملے میں FC-K4 جبکہ پاک فضائیہ کے چوکی پر تعینات 1 اہلکار زخمی ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق جوابی کاروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ سرحد پر باڑ لگانے اور قلعہ بنانے کا عمل جاری رہے گا۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے نامزدگی فارم میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سپریم کورٹ میں الگ الگ درخواستیں دائر کی تھیں۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان درخواستوں پر سماعت کی۔ دونوں درخواست گزاروں کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ نامزدگی فارم کے معاملے کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں کی طرف سے ابتدائی دلائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا نامزدگی فارم میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب کوئلے کی کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث کم از کم 4 کانکن ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ واقعہ ضلع کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں پیش آیا۔ انسپیکٹریٹ آف مائنز حکومت بلوچستان کے اہلکار نے بتایا کہ حادثہ کان کے ایک ایسے حصے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا جسے پہلے بند کیا گیا تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ حادثے کے باعث 4 کانکن ہلاک جبکہ 3 معمولی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 28 دنوں کے دوران بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 5 مئی کو کوئٹہ کے قریب پیش آنے والے دو واقعات میں 23 کانکن ہلاک ہوئے تھے۔
خواتین میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے ایک اہم تحقیق کے بعد کہا گیا ہے کہ مستقبل میں چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین کیمو تھراپی کے تکلیف دہ عمل کے بغیر علاج کروا سکیں گی۔ چھاتی کے سب سے معمولی قسم کے کینسر میں مبتلا 10,000 سے زائد خواتین پر کی گئی تحقیق کے بعد کہا گیا ہے کہ 70% کیسز میں سرجری کے بعد کیمو تھراپی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بیبو بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ سے۔ چین نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ نے ٹیرف یا محصولات میں اضافہ کرنے کی دھمکی پر عمل درآمد کیا تو واشنگٹن کے ساتھ تجارتی تنازع کو حل کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات ضائع ہو جائیں گے۔ امریکہ چین کو جو مصنوعات بیچتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ چین سے خریدتا ہے۔ امریکہ $50 بلین کی چینی مصنوعات کی درآمد پر محصولات کی شرح 25% کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
چین کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے وزیر تجارت کی قیادت میں وفد کی چین کے اعلی اقتصادی امور کے عہدیدار نائب وزیر اعظم لیو خا سے ایک ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں چین کے اس عہد پر بات ہوئی جس کے مطابق بیجنگ زیادہ امریکی اشیاء خرید کر امریکہ کے ساتھ تجارتی عدم توازن کم کر سکتا ہے۔ چین کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے زراعت اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں مثبت اور ٹھوس پیش رفت کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے محصولات میں اضافے سمیت تعزیرات کو عائد کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان اب تک حاصل ہونے والی اقتصادی اور تجارتی کامیابیاں مؤثر نہیں رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پر تجارتی خسارہ کم کرنے پر زور دیتے آ رہے ہیں، جو گزشتہ سال $375 ارب 20 کروڑ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا تھا۔ صدر ٹرمپ چین سے درآمدات پر $150 ارب تک محصولات عائد کرنے کی تنبیہ کر چکے ہیں۔ ادھر کینیڈا میں منعقد ہونے والے G7 گروپ کے ایک اجلاس میں یورپی یونین اور کینیڈا نے سٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر اضافی محصولات کے امریکی فیصلے کے خلاف جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ کانفرنس کے دوران امریکہ کے قریبی اتحادی ملکوں کے وزرائے خزانہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دھاتوں کی درآمدی ٹیرف پر غصے اور تنقید کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خزانہ سٹیون منوشن گروپ 7 کے اپنے ہم منصبوں کے اضطراب کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تجارتی تعلقات کو توازن میں لانے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔
I don't think in any way the US is abandoning its leadership in the global economy.
میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت امریکہ عالمی اقتصادیات کی اپنی قیادت کو ترک کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ہم نے امریکہ میں بہت بڑی ٹیکس اصلاحات کی ہیں جس سے امریکی معیشت پر زبردست اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
کینیڈا کے وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام معیشت کو مدد دینے کے لیے سازگار نہیں، یہ در حقیقت تباہ کن ہے۔ انہوں نے اس بارے میں امریکی وزیر خزانہ کو اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر فرانس کے وزیر خزانہ نے خبردار کیا کہ تجارتی جنگ چند دنوں میں شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی سٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی محصولات عائد کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محصولات امریکی سٹیل سازوں کا تحفظ کریں گے، جو کہ ملکی سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ اور دیگر جگہوں پر امریکی کمپنیوں کو درپیش رکاوٹوں کے بارے میں بھی شکایت کی۔ نامہ نگاروں کے مطابق G7 اجلاس کے بعد مشترکہ بیان جاری نہ ہونا اختلاف کا واضح اشارہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بحث اگلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جب G7 ممالک کیوبک میں ملاقات کریں گے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شریک ہوں گے۔
امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ، اس خبر کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے معاشی امور کے ماہر خرم حسین سے بات کی اور پوچھا کہ یہ ٹریڈ وارز یا تجارتی جنگ کیا ہوتی ہے۔
ٹریڈ وارز ہوتی ہیں جب مختلف ملک ایک دوسرے کے خلاف ٹریڈ کرنے کے بیریئرز کھڑے کرنے شروع کر دیں، اس الزام کے ساتھ کہ دوسرا ملک جو ہے وہ کسی قسم کے ان فیئر یا ناجائز ایڈوانٹیج جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اپنے پروڈکٹس کو پھیلانے کے لیے باقیوں کے ملکوں میں۔ یہ رکاوٹیں جو پھر کھڑی کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ان کی شکل ٹیرف کے فارم میں ہوتی ہے کہ آپ ٹیرف لگا دیتے ہیں کہ دوسرے کی گاڑی یا دوسرے کا جو بھی پروڈکٹ اگر آپ کے ملک میں آئے گا تو اس پہ 20% یا 25% یا 30% ٹیرف آپ چارج کریں گے، یا پھر اس کی نان ٹیرف شکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس کی اتنی نزدیک سے انسپیکشن کریں گے کہ اس کو کلیئر ہونے میں کوئی 2 مہینے لگ جائیں گے، جس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا کہ ٹریڈ دوسرے ملک سے آپ کے ملک میں نہیں آ سکے گی۔
اس کے معیشت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟
دیکھیں جب بھی یہ ہوا ہے تاریخ میں، اور اتنا زیادہ نہیں ہوا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ تو نقصان دہ ہوئے ہیں سب کے لیے، کیونکہ دنیا اتنی ٹائٹلی انٹیگریٹڈ ہے آج کل کہ آپ اگر ایک ملک کے ایک پروڈکٹ کے اوپر اگر ٹیرف لگانے کی کوشش کریں اور دوسرا ملک ریٹیلیٹ کرے اور آپ اس کی ریٹیلیشن میں مزید اور ٹیرف لگائیں اور یہی چیز ایسکلیٹ کر کے ایک جنگ کی شکل لے لے، یعنی کہ اتنی آپ دوسروں کی ٹریڈ جو ہے اس کا بالکل گلا دبانے کے لیے کی لیول پہ لے جائیں اس کو، تو آپ کی اپنی بزنس جو ہے وہ متاثر ہونے شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی بہت سارے ملکوں کی، خاص طور پہ جو ایڈوانس ڈیولپ ملک ہیں، ان کی جو انڈسٹری ہے وہ اپنے را مٹیریلز بھی امپورٹ کرتی ہے، وہ انٹرمیڈیٹ گڈز امپورٹ کرتی ہے۔ تو مثال کے طور اگر کوئی انڈسٹری ہے جو کسی قسم کی مشین بنا رہی ہے تو لازم اس میں کچھ نہ کچھ ایسے پرزے لگتے ہوں گے جو باہر اور ملکوں سے آتے ہیں ٹریڈ کے ذریعے۔ تو جب ٹریڈ وار آپ کریں گے اپنے ایک پروڈکٹ کو بچانے کے لیے تو اس انڈسٹری کا پورا جو پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہوئے گا، لیکن اکثر جب ٹریڈ وارز اس قسم کی ہو جاتی ہیں، اور اتنا تاریخ میں کامن نہیں ہے، کم ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہوتا ہے تو جذبات جو ہیں وہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں اور عقل جو ہے وہ کم استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، تو اپنی معیشت کو ہی بھی ساتھ ساتھ نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔
خرم، یہ بتائیے کہ امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے، امریکہ نے جو یہ ٹریڈ وار شروع کی ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ
خالد، بہت سالوں سے چین کے جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کافی سالوں سے بہت اور امریکہ کے صدروں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مختلف قسم کے ناجائز طریقے استعمال کر رہا ہے چین اپنے پروڈکٹس کو سستا کرنے کے لیے، اور اس میں ایک جو مثال دی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ چین اپنی کرنسی کو بہت انڈر ویلیو رکھتا ہے کہ ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ جان کے سستے ہو جائے، اور وہ ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی تھی تو ان کے لیے یہ چیز چلتی تھی۔ یہ بہت سالوں سے چلتا آ رہا تھا، اور اب صدر ٹرمپ نے آ کے ایک لازم ایک جذباتی فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ایک وقت میں توڑ دیں گے ایک چال کے ساتھ، اور انہوں نے پھر کچھ ٹیرفز اناؤنس کیا ہے جس کا پھر وہاں سے ریٹیلیشن میں چین نے اپنے کچھ ٹیرفز اناؤنس کیے، اور اب لگ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کچھ ٹریڈ وار کی طرف جا رہی ہے۔
آپ کی کاروباری دنیا پر گہری نظر ہے، یہ بتائیے کہ اس کا نقصان کس کو زیادہ ہوگا؟
دیکھیں، اس کا نقصان تو دونوں ملکوں کی معیشت کو ہوگا، لیکن فی الحال لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیز بڑھی تو امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا اس کا، کیونکہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ امپورٹس پہ بہت زیادہ اب ڈپینڈ کرتی ہے، اور ان کے جو اور نمبر ٹو ان کی جو انٹرسٹس ہیں وہ اتنے زیادہ گلوبل اب پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر وہ مختلف ملکوں، کیونکہ اب انہوں نے یہی چیز شروع کر دی ہے کینیڈا کے ساتھ بھی کرنا، انہوں نے یورپ کے ساتھ یہی بات اسی قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، تو باقی دنیا جو ہے وہ تو کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تو تعلقات اپنے نارمل رکھیں گے، صرف آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ کے ساتھ ہم سب کی مل کے ٹریڈ وار ہوئے گی۔ تو اس میں امریکہ آئسولیٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی معیشت جو بہت گہری طریقے سے دنیا کی معیشت کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو سب سے زیادہ بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں، اور یہ امریکہ میں تمام وہاں کے جو ماہرین ہیں معیشیاتی معاملوں کے وہ سب یہ والی وارننگز بھی دے رہے ہیں۔
یہ تھے معاشی امور کے ماہر خرم حسین۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب کوئلے کی ایک کان میں پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 4 کانکن ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 28 دنوں کے دوران بلوچستان کے کوئلے کی کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
4 کانکنوں کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ کے قریب سنجدی میں پیش آیا۔ انسپیکٹریٹ آف مائنز حکومت بلوچستان کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حادثہ کان کے ایک ایسے حصے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا جسے پہلے بند کیا گیا تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ حادثے کے باعث 4 کان کا ہلاک جبکہ 3 معمولی زخمی ہو گئے۔ اہلکار نے بتایا کہ کان میں مجموعی طور پر 12 سے زائد کانکن کام کر رہے تھے جن میں سے باقی کان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں اس طرح کے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ پاکستان سینٹرل مائنز یونین کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان اس کی وجہ حفاظتی اقدامات کے فقدان کو قرار دیتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ او ایس ایچ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے۔ فریش ہوا دینے کے لیے اور زہریلی گیس کے اخراج کے لیے جس کا نام ہوائی ہوتا ہے، وہ ہوائی یعنی ایک اور راستہ جو اوپر سے دیا جاتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں۔
گزشتہ 28 دنوں کے دوران بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 5 مئی کو کوئٹہ قریب مارواڑ اور سنجدی کے علاقوں میں پیش آنے والے 2 واقعات میں 23 کانکن ہلاک ہوئے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بلوچستان میں کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کمیشن کے سیکرٹری جنرل آئی اے رحمان کا یہ کہنا تھا۔
اس میں بھی ہماری رپورٹ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے جو کانکن ہیں ان کی حالت وہی ہے جو آج سے 25 سال پہلے تھی۔ آج سے 25 سال پہلے بلوچستان کے سائنٹسٹوں نے تحقیق کی تھی کہ بلوچستان کے کانوں میں جو ریڈیم کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو کان میں نیچے جا کے کام کرتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی جو کچھ بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ سخت ناکافی ہیں۔
بلوچستان میں دیگر صنعتیں نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے کانکنی یانگ کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ محنت کش یونینوں کے مطابق 60,000 کے لگ بھگ افراد ان کانوں کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن تحفظ کے لیے جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو ہر وقت خطرات لاحق ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
قصور میں کمسن زینب کے ریپ اور قتل کیس کے ملزم کی سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت اگلے ہفتے ہوگی۔ اس بارے میں نے نامہ نگار عمر دراز سے بات کی اور اس کی تفصیل جاننا چاہی۔
خالد، اس میں اس طرح ہے کہ ان کی جو اپیل تھی، اس سے پہلے ان کی اپیل ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی تھی جو کہ مسترد ہو گئی تھی، تو اس کے بعد قانونی طور پر ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اگر اپیل کرنا چاہیں تو وہ سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا یہ حق استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی جو سپریم کورٹ میں ان کی اپیل ہے اس کی سنوائی تقریباً کوئی ایک ہفتے کے ٹائم کے اندر مقرر کی گئی ہے اور اس وقت وہ ہوگی۔ لیکن اس میں کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کا کیس جو ہے وہ نیچے کی عدالت میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جب چل رہا تھا، تو اس وقت ان کو ایک پرائیویٹ وکیل جو ہے انہوں نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے ان کا کیس لیا تھا، لیکن وہ کیس کے دوران ہی کچھ 3-4 دن کے بعد وہ وڈرا کر گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو قانونی طور پر کوئی وکیل نہیں ان کے لیے آیا، لیکن اس صورتحال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیل حکام کی طرف سے اپیل جو ہے وہ آٹومیٹکلی 15 دن کے بعد ہائی کورٹ میں دائر کر دی جاتی ہے آپ کی طرف سے۔ تو وہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے ان کی اپیل مسترد ہو گئی تھی، تو اب ان کی اپیل جو ہے وہ قانونی طریقے کو فالو کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں لگائی گئی ہے جو کہ ایک ہفتے کے بعد سنی جائے گی۔
اچھا، اگر یہ اپیل بھی مسترد ہو جائے تو پھر اس اپیل کے بعد کیا ہوگا؟
اس میں قانونی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سپریم کورٹ سے بھی اپیل مسترد ہو جائے تو وہ سپریم کورٹ آخری عدالت ہے جہاں تک آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی بھی کورٹ کے اندر اپیل نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کی اپیل وہاں سے بھی مسترد ہو جائے تو پھر واحد ایک ذریعہ جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ صدر کے پاس جاتا ہے، صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے، اور اگر صدر پاکستان آپ کو پارڈن کر دیں، معاف کر دیں، تو پھر آپ کی سزا معاف ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر آپ کی سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو اس صورت میں اگر ان کی اپیل سپریم کورٹ سے بھی مسترد ہوئی تو پھر وہ صدر پاکستان کے پاس جائے گی اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن اس جو زینب کے کیس میں جو ملزم ہیں ان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف 7 اور مزید اسی قسم کے کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی ابھی پیروی ہونا باقی ہے. تو زینب کا ایک واحد کیس ہے, یہ پہلا کیس تھا جس کے اندر انہیں 4 مرتبہ پھانسی کی سزا دی گئی تھی. اس کے علاوہ بھی 7 اور بچیاں بھی تھیں جن کے ساتھ اسی قسم کے واقعات ہوئے تھے اور ان میں بھی یہی ملزم ملوث تھا. تو یہ ان کیسز کے اندر بھی ان کا بھی ٹرائل ہونا باقی ہے.
یہ تھے لاہور سے نامہ نگار عمر دراز. خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں گھریلو تنازع کی بنیاد پر ایک نوجوان لڑکی کو نیم برہنہ کر دیا, جس کے بعد علاقے کے لوگوں نے چادروں سے لڑکی کو ڈھانپا. پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے لیکن مرکزی ملزم موقع سے فرار ہو گیا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ پشاور کے پرہجوم علاقے ہشت نگری میں پیش آیا ہے. پولیس کے مطابق 2 روز پہلے کچھی محلے میں رشتہ داروں کے درمیان تنازع تھا اور ان کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا. پولیس انسپکٹر واجد نے صحافیوں کو بتایا کہ فریقین تھانے آئے تھے اور ان کی شکایت درج کر لی گئی تھی, لیکن واپسی پر محلے میں رکشہ ڈرائیور محی الدین کی بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ ماموں کے گھر سے آ رہی تھی کہ راستے میں ملزم مظہر حسین نے لڑکی کی چادر کھینچ لی.
آس پاس کے لوگ آئے ہیں اس کی مدد کو اور مظہر موقع سے وہاں سے بھاگ گیا ہے اور وہ لوگ پھر تھانے آئے ہیں اس واقعے کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ تو پہلے آئے تھے جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا اس کی رپورٹ, اور دوبارہ پھر اس واقعے کے بارے میں رپورٹ کرنے آئے. ہم نے فوراً ایف آئی آر درج کیے, ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش کیے. 2 بندے ان میں سے ہم نے پھر گرفتار کر کے یہ مظہر کے خاندان والے ان کو چالان کیے, اور تیسرا بندہ جو ہے مظہر وہ ابھی تک روپوش ہے, اس کی گرفتاری کے لیے چاپے جاری ہے, انشاءاللہ جلدی گرفتار ہو جائے گا.
متاثرہ لڑکی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے.
میں اپنے ماموں کے گھر سے نکل رہی تھی اور یہ پیچھے سے آیا ہے, اس نے پہلے میری چادر اتاری ہے, پھر اس نے میری شلوار قمیض پھاڑی ہے, پھر محلے کے لوگ مجھے اندر لے آئے تھے, ان لوگوں نے مجھ پہ چادر ڈالی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اسے بہت سخت سزا ملے تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے.
پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے لگائے جا رہے ہیں. متاثرہ لڑکی کے والد محی الدین کا کہنا تھا کہ انہیں انصاف چاہیے اور ملزم کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے. متاثرہ خاندان کے پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی فعل تھا. اس طرح کا ایک واقعہ گزشتہ سال اکتوبر میں جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافاتی علاقے گرامٹ میں بھی پیش آیا تھا, جب ایک بھائی کے ساتھ تنازع کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین نے اس کی بہن کو برہنہ کر کے گلیوں میں گھمایا تھا. گرامٹ واقعے میں ملوث بیشتر ملزمان گرفتار ہیں لیکن مرکزی ملزم کو پولیس تاحال گرفتار نہیں کر سکی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بچوں کی تقریباً نصف آبادی اسکول نہیں جاتی, جس کی وجوہات میں شورش, غربت, بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور بچوں کی شادی شامل ہیں. اتوار کو اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور یو ایس ایڈ کی جانب سے پیش کردہ مشترکہ رپورٹ کے مطابق اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سن 2002 کے بعد پہلی مرتبہ بڑھ رہی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری کشیدگی کی وجہ سے اسکولوں کو بند ہونا پڑا ہے, جس بنا پر ملک میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے آنے والی تھوڑی سی بہتری بھی رائے گاں ہو جائے گی. افغانستان میں لاکھوں بچوں نے کبھی اسکول میں قدم ہی نہیں رکھا. رپورٹ میں شائع کی گئی تحقیق کے مطابق ملک میں 7 سے 17 سال عمر کے 37 لاکھ یعنی 44% بچے اسکول نہیں جاتے. اس رپورٹ کی اشاعت کے موقع پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر تعلیم میر وائز بالغی نے بتایا کہ اسکول نہ جانے والے 37 لاکھ بچوں میں سے 27 لاکھ لڑکیاں ہیں. طالبان یا نام نہاد دولت اسلامیہ کا نام لیے بغیر میر بالغی کا کہنا تھا کہ بچوں کے اسکول نہ جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں. بچوں کی تعلیم کسی بھی معاشرے میں ترقی کا سب سے اہم عنصر ہے. ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی تعلیم غربت, جنگ اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اہم ترین آلہ ہے. امریکہ کی حمایت یافتہ مرکزی حکومت کو برطرف کرنے اور ملک میں شدید قدامت پسند اسلامی قوانین واپس لانے کے عزائم رکھنے والے طالبان بچیوں کی تعلیم کے شدید مخالف ہیں، جبکہ دولت اسلامیہ نے بھی درجنوں اسکولوں کو بند کروا دیا ہے۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بدترین اضلاع میں 85% تک بچیاں اسکول نہیں جاتیں۔ اس سال اپریل میں عسکریت پسندوں نے 2 اسکولوں کو آگ لگا دی تھی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے سینکڑوں نجی اسکولوں کو بند کرنا پڑا ہے۔ یونیسیف کی اہلکار کا کہنا ہے کہ افغانستان کو بدلنا پڑے گا، حالات ایسے نہیں چل سکتے۔ جب بچے اسکول میں نہیں ہوتے تو انہیں غلط استعمال، ہراسانی یا دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرنے کا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے پی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لیڈز ٹیسٹ کے تیسرا دن کا کھیل جاری ہے۔ آج انگلینڈ کے 363 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور اسے پاکستان پر 179 رنز کی برتری حاصل تھی۔ پاکستانی بولرز فہیم اشرف نے 3، محمد عامر، محمد عباس اور حسن علی نے 2-2، جبکہ شاداب خان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم نے آج بیٹنگ کا آغاز کیا تو اس کے بلے باز شروع سے ہی دباؤ کا شکار رہے اور پہلے سیشن کے اختتام تک پاکستان اپنی دوسری اننگز میں 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر صرف 48 رنز بنا سکا ہے۔ باکسر ٹائسن فیوری کا کہنا ہے کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ 2 سال رنگ سے باہر گزارنا ان کے لیے سنیچر کو رنگ میں واپسی کے موقع پر کوئی مشکل کا باعث ہوگا۔ سابق ہیوی ویٹ چیمپئن مینچیسٹر ارینا میں اگلے ہفتے البانیا کے سفیر سفیری کے خلاف فائٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔
I don't think I've lost anything. I think I've gained more hunger.
میرا خیال نہیں کہ میں نے کچھ کھویا ہے، میرا خیال ہے کہ میں نے پایا ہی ہے، کچھ نہیں کھویا۔ میری عمر 29 سال ہے اور میں اپنے کیریئر کے عروج پر ہوں۔ میں صحت مند، چست اور توانا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کھویا بلکہ اعتماد اور تجربہ حاصل کیا ہے۔
ٹینس میں خاتون پلیئر میڈیسن کیز رومانیا کی ماہیلا بوزارنیسکو کو شکست دے کر پہلی بار فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ چیک ریپبلک کی باربورا اسٹرائکووا یا قازقستان کی یولیا پوسٹنسیوا سے ہوگا۔ ادھر مردوں میں دفاعی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 رافیل نڈال رچرڈ گیسکوئٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر فرینچ اوپن کے لاسٹ 16 مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ نڈال جو آج 32 سالگرہ منا رہے ہیں، اب مقابلہ کریں گے ایسٹونیا کے یورگن زوپ کا۔ اور فٹ بال کی بین الاقوامی تنظیم فیفا کی ویب سائٹ کے مطابق اگر کسی مداح کے پاس میچ کا ٹکٹ اور فین آئی ڈی موجود ہو تو اسے روس جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک قسم کا شناختی کارڈ ہے جس پر آپ کا نام، تصویر اور رجسٹریشن نمبر درج ہوں گے۔ یہ سہولت پاکستانیوں کے لیے بھی میسر ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔ اور کرکٹ کے شائقین کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہونے والا میچ ختم ہو چکا ہے اور پاکستان یہ میچ 1 اننگز اور 55 رن سے ہار گیا ہے۔ سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ ناظر ظفر سے۔
چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے نئے درآمدی محصول اور پابندیاں عائد کیں تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر تمام بات چیت بیکار ہوگی۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بچوں کی تقریباً نصف آبادی اسکول نہیں جاتی، جس کی وجوہات میں شورش، غربت، بچیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور کم عمری کی شادی شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے سرحد پر باڑ لگانے اور قلعہ بنانے کے عمل کے دوران سرحد پار سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں سیکیورٹی کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب کوئلے کی کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث کم از کم 4 کانکن ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے بعد کہا گیا ہے کہ مستقبل میں چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین کیمو تھراپی کے تکلیف دہ عمل کے بغیر علاج کروا سکیں گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی اسلام آباد سے ناظر سفر۔ امریکہ کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے ایک معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میون نامی پروجیکٹ میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈرون ویڈیوز میں انسانوں اور چیزوں کے درمیان فرق کیا جاتا تھا۔ گوگل کے متعدد ملازمین نے استعفیٰ دیا، جبکہ ہزاروں افراد نے پینٹاگون کے پروجیکٹ میون پر کام کرنے کے خلاف ایک پٹیشن پر دستخط بھی کیے۔ ان سب کو اس ٹیکنالوجی کے مہلک ثابت ہونے پر تحفظات تھے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
پروجیکٹ ماون امریکی محکمہ دفاع کا ایک معروف لیکن متنازع منصوبہ ہے، جس میں گوگل کی امیج ریکگنیشن ٹیکنالوجی یا مشین لرننگ اور انجینئرنگ ٹیلنٹ کی مدد سے ڈرون سے بھیجے گئے ویڈیوز کا بہتر انداز میں معائنہ کر کے ڈرون حملوں کے نشانے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب گوگل کمپنی نے پینٹاگن کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس پروجیکٹ پر مزید کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوگل کے ذرائع کے حوالے سے خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ گوگل کلاؤڈ بزنس کی سربراہ ڈائن گرین نے جمعے کے روز کمپنی کے ملازمین سے کہا کہ اگلے سال مارچ ماہ میں پینٹاگن کے ساتھ پروجیکٹ میون کا کانٹریکٹ ختم ہوگا اور اسے مزید بڑھایا نہیں جائے گا۔ واضح رہے، پچھلے مہینے گوگل کے ہزاروں ملازمین نے گوگل کے سربراہ سندر پچائی کو لکھے گئے ایک کھلے خط میں استدعا کی تھی کہ امریکی فوج کے لیے گوگل اس پروجیکٹ پر کام نہ کرے۔ ان ملازمین کا کہنا تھا کہ گوگل کو جنگ کے کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ اس پروجیکٹ میں تعاون سے گوگل کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اس پروجیکٹ کے خلاف گوگل کے کئی ملازمین نے استعفے بھی دے دیے تھے، لیکن ایک ٹیکنالوجی ویب سائٹ گزموڈو کے مطابق گوگل نے اب بھی پروجیکٹ میون کو کینسل نہیں کیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گوگل نے مستقبل میں اس پروجیکٹ پر امریکی فوج کے ساتھ تعاون سے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ گوگل کو $1 کروڑ سے کم میں پینٹاگن کے پروجیکٹ میون کا ٹھیکہ ملا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کمپنی کو امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ صرف گوگل ہی نہیں، کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیاں امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں، جن میں مائیکروسافٹ، آئی بی ایم اور امیزون بھی شامل ہیں۔ اس پروجیکٹ کے خاتمے کے بارے میں گوگل نے ابھی تک بیان دینے سے انکار کیا ہے۔ پینٹاگن کا کہنا ہے کہ وہ پروجیکٹ میون کے ساتھ تعاون کرنے والے ہر تعلیمی ادارے اور کاروباری ادارے کے ساتھ روابط کی قدر کرتا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا۔
پاکستان میں 1970 سے اب تک جو 10 عام انتخابات ہوئے ہیں، ان میں سے علاوہ 11 مئی 2013 کے انتخاب کے سب کے سب اکتوبر تا مارچ کے سرد یا معتدل موسم میں ہوئے۔ صرف 2 بار انتخابات کی اعلان کردہ تاریخوں میں جائز وجوہات کے سبب رد و بدل ہوا، جیسے 1970 کے قومی و صوبائی انتخابات 5 اور 10 اکتوبر کو ہونا تھے، لیکن مشرقی پاکستان میں تباہ کن سمندری طوفانوں کے سبب وہ 2 ماہ بعد 7 اور 17 دسمبر کو منعقد ہوئے۔ 2008 کے انتخابات 8 جنوری کو ہونے تھے، مگر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی تاریخ 18 فروری تک بڑھانا پڑی۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا، مگر سیاسی ہوا کا غیر موافق رخ دیکھ کے احتساب کے بہانے انتخابات غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے۔ وہ انتخابات جنرل ضیاء کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 90 روز کے وعدے کے تحت 18 اکتوبر 1977 کو منعقد ہونے تھے۔ اس وعدے کو 8 برس بعد فروری 1985 میں غیر جماعتی کپڑے پہنا کے پارلیمانی جمہوریت کے منہ پہ مار دیا گیا۔ 25 جولائی کو جو 11ویں عام انتخابات ہونا قرار پائے ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنے کی بہت سے حلقوں کو آرزو تو ہے، مگر کوئی ٹھوس وجہ نہیں مل پا رہی۔ سب سے پہلے اپریل میں معروف طوطا فال ماہر شیخ رشید احمد نے پیش گوئی کی کہ انتخابات وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب صورت یہ ہے کہ انتخابات تو ہوتے نظر آ رہے ہیں مگر شیخ رشید نظر نہیں آ رہے۔ جب انتخابی تاریخ کا اعلان ہو گیا تب جا کے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو بھی یاد آیا کہ جولائی میں تو شدید گرمی ہوتی ہے، حج کا سیزن بھی پڑ رہا ہے، لہٰذا انتخابات موسم اچھا ہونے تک ملتوی کر دیے جائیں۔ کسی نے لقمہ دیا کہ گرمی میں ووٹر روزہ رکھ سکتا ہے، حج پہ جا سکتا ہے، بس ووٹ ہی نہیں دے سکتا۔ جب پچھلے عام انتخابات مئی میں ہوئے تھے تو بلوچستان میں 1-1 لاکھ سے زائد ووٹوں کے حلقوں میں کیا موسم کی سختی کے سبب صرف 500-700 ووٹ پڑے تھے؟ ایک کوشش خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی جانب سے ہوئی۔ انہوں نے جاتے جاتے الیکشن کمیشن کو لکھ مارا کہ اب جبکہ صوبے میں ضم ہونے کے بعد قبائلی علاقوں کے لیے صوبائی اسمبلی میں 21 اضافی نشستیں مختص ہو گئی ہیں تو ان نشستوں پہ بھی 25 جولائی کو انتخاب ہونا چاہیے، ورنہ ان علاقوں میں احساس محرومی بڑھے گا اور بدمنی کا بھی خدشہ ہے۔ حالانکہ پرویز خٹک کی تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں فاٹا کے انضمام کے جس بل کے حق میں متفقہ ووٹ دیا اس کے مطابق ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں اکتوبر میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اس کے بعد صوبائی انتخابات۔ اس وقت تحریک انصاف کو فاٹا کے آسمان پہ ایسا کوئی احساس محرومی نظر نہیں آیا جو انضمام کے صرف ایک ہفتے بعد مفتی پرویز خٹک پوپل زئی کو نظر آ گیا۔ ہاں، 25 جولائی کے انتخابات کی تاریخ آگے بڑھ سکتی ہے اگر خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں 2010 جیسا سیلاب آ جائے جس میں 20% پاکستان زیر آب آ گیا تھا اور لگ بھگ 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ انتخابات تب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر اعلیٰ عدالتیں کم از کم 1/3 نئی انتخابی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے پہ کل عدم قرار دے دیں اور سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو برقرار رکھے۔ یہ انتخابات تب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی صفحے اول کا رہنما خدا نخواستہ دہشت گردی کی زد میں آ جائے۔ مگر جولائی میں ہونے والے انتخابات کا فائدہ 2023 میں جا کے ہوگا جب ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، تب نئے زمانے اور نئے بہانے بھی ہوں گے۔
مسعد اللہ خان اپنا ہفتہ وار کالم پیش کر رہے تھے بات سے بات۔ اگر آپ بات سے بات پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیے، یہ بات سے بات وہاں موجود ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ کافی دلچسپ فیچرز موجود ہیں۔ آمنہ مفتی کا کالم اڑیں گے پرزے، یہ ضرور پڑھیے اگر آپ وقت نکال سکیں۔ اس کے علاوہ کیا پروٹین سے وزن کم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ رام کی اہلیہ سیتا جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھیں، یہ فیچر بھی بہت دلچسپ ہے۔ اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
اکثر سامعین کو شکایت ہے کہ ان کا خط بہت دیر کے بعد پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔
اصل میں ہمیں جس بڑی تعداد میں خطوط ملتے ہیں وہ سب کے سب ہر ہفتے پڑھنا ممکن نہیں، چنانچہ سامعین کو اپنی باری کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔
لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بار زیادہ سے زیادہ خطوط شامل محفل کیے جائیں۔
تو آج کا پہلا خط آیا ہے دبی خاص خیلی سے، ذوالفقار علی خاص خیلی لکھتے ہیں، سندھ میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بدترین شکل اختیار کر چکی ہے اور اس کا براہ راست اثر ریڈیو کے سامعین پہ پڑ رہا ہے۔ بجلی نہ ہونے کے باعث کئی کئی گھنٹے ہم ریڈیو سننے سے محروم رہتے ہیں۔ بی بی سی کی اردو سروس تو اب 24 گھنٹے میں صرف سیر بین ہی پیش کرتی ہے، لیکن شام کو 8 بجے بجلی چلی جائے تو ہم بی بی سی کا یہ واحد پروگرام بھی نہیں سن سکتے۔
ذوالفقار علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیر بین کے علاوہ ہم دن میں 3 بار 10-10 منٹ کے نیوز بلٹن بھی پیش کرتے ہیں۔ ویسے آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے اور ہمارے اکثر سامعین کمپیوٹر ہی پہ سیر بین سنتے ہیں،
اور جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے وہ اپنے ٹرانزسٹر میں 4 سیل ڈال کر بجلی کی سہولت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔
اور آج کل تو ہر ٹرانزسٹر ریڈیو میں دونوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، وہ بجلی سے بھی چلتے ہیں اور بیٹری سے بھی۔
لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو فوری طور پہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے آپ کو بیٹری سیل کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔
اچھا، آپ نے غور کیا جو ہے کہ سامعین کے خطوں میں اچانک خوش خطی کا کتنا اضافہ ہو گیا؟
جی ہاں، پہلے تو صرف یعقوب صابر صاحب ہی خطاطی کے کمالات دکھایا کرتے تھے، پھر رانا طارق جاوید کمر کس کے میدان میں آ گئے۔ کچھ عرصے پہلے موسیٰ خیل کے فتح محمد صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ خطاطی میں ہے کوئی ہمسا۔
ہمسا ہے تو سامنے آئے،
اور جانتے ہیں کہ پھر کون سامنے آیا؟ پاک پتن کے رانا محمود الحسن۔ یہ دیکھیے کیسے موتی پیرو رکھے ہیں انہوں نے۔
اچھا، کیا فرماتے ہیں اپنی اس خوبصورت لکھائی میں؟
لکھتے ہیں، میں آپ کا دیرینہ سامع ہوں، اور میرے سماجی شعور کی پختگی میں بی بی سی اردو سروس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کا واحد پروگرام سیربین ساری اردو دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے، لیکن اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کہیں یہ انگریزی کے لفظ پینوراما کا ترجمہ تو نہیں؟
جی نہیں رانا صاحب، یہ کلائیڈوسکوپ کا ترجمہ ہے۔
پینوراما تو کسی مقام کے ہما جہتی منظر کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے چاروں طرف جو کچھ ہو رہا ہے اسے بیک وقت دکھانے والا منظر۔ لیکن پھر کلائیڈوسکوپ کا کیا مطلب ہوا؟
کلائیڈوسکوپ آپ نے بچپن میں ضرور دیکھا ہوگا، یہ پرانے زمانے کی دوربین جیسا ایک آلہ ہوتا تھا، یعنی ایک پائپ کا ٹکڑا جس کے ایک سرے پہ ہم آنکھ لگا کر دیکھتے ہیں تو دوسرے سرے پہ دو چھوٹے چھوٹے گول آئینے اس طرح آمنے سامنے جڑے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان جب ٹوٹی ہوئی چوڑیاں یا رنگین پلاسٹک کی قطرنیں ڈالی جاتی ہیں اور پائپ کو گھمایا جاتا ہے تو طرح طرح کے پیٹرنز بنتے ہیں، اور یہ رنگ برنگا منظر ہر لمحے بدلتا رہتا ہے۔
اور چونکہ پروگرام سیربین میں بھی ہمیں حالات حاضرہ کا ہما وقت بدلتا ہوا منظر دکھایا جاتا ہے، اسی لیے پروگرام کو یہ نام دیا گیا ہے۔
اچھا رانا صاحب کا خط تو بہت طویل ہے، اور کیا لکھا انہوں نے؟
لکھتے ہیں کہ ہمارے بی اے بی ایس سی وغیرہ کے نتائج پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ طلبا محض انگریزی میں فیل ہونے کے باعث گریجویشن سے محروم رہے۔ آپ لوگ اگر انگریزی تدریس کا پروگرام دوبارہ شروع کر دیں تو اس سے بہتوں کا بھلا ہو جائے گا۔
رانا صاحب، سیربین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو ہر درجے کے تدریسی پروگرام مل جائیں گے۔ پتہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، bbcenglish.com، اور یہ بی بی سی انگلش ایک لفظ ہے۔
اچھا، اب لفظ و معنی کی بات ہو رہی ہے تو ولی خیل سے آنے والا یہ خط بھی سن لیجیے۔
جی سنائیے۔
محمد رزاق لکھتے ہیں، ہم دو دوست ریڈیو سن رہے تھے کہ اناؤنسر نے ایک نام لیا نیلوفر۔ مجھے یہ نام بہت اچھا لگا اور میں نے دوست سے اس کا مطلب پوچھا تو اس نے بہت مایوس کیا۔ کہنے لگا، کسی آوارہ لڑکی کو جب اس کی بیزار ماں آواز دیتی ہے تو کہتی ہے، نیلوفر کتنے مر گئی ہیں۔
تو پھر اسے نیلوفرے کہنا چاہیے۔ رزاق صاحب، آپ کے دوست نے ازراہ تفنن یہ ایٹیمولوجی پیش کی ہوگی، لیکن آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔
تو پھر اصل میں نیلوفر کیا ہے؟
بھئی، یہ نیلے رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے، کمل سے ملتا جلتا، اور اس کا جو نباتاتی نام ہے وہ ہے نیمفوا لوٹس۔
بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے شکر تنگی مردان سے۔
لیکن ان صاحب سے مجھے ایک شکوہ ہے کہ انہوں نے پشتو کے ایک مشہور شاعر کے مکمل نام پہ قبضہ کر لیا ہے، جیسے ہمارے صحافی دوست اسد اللہ غالب نے مرزا غالب کا پورا نام ہتھیا رکھا۔ بہرحال لکھتے کیا ہیں ہمارے سامع خوشحال خان خٹک؟
خٹک صاحب لکھتے ہیں، ہم خبروں اور تبصروں میں تیسری دنیا کا ذکر اکثر سنتے ہیں اور ہم خود بھی تیسری دنیا میں شامل ہیں، لیکن اگر ہم تیسری دنیا ہیں تو پھر پہلی اور دوسری دنیا کہاں ہے اور ان میں کون لوگ شامل ہیں؟
خوشحال خان خٹک صاحب، یہ اصطلاحات اب کچھ پرانی ہو چکی ہیں اور ذرا کم ہی استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو بڑے گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ پہلی دنیا میں صنعت یافتہ جمہوری ممالک تھے جن کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا، اور دوسری دنیا میں سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ممالک تھے، اور تیسرا گروہ دنیا کے غریب ترین ممالک کا تھا جن میں سے اکثر نو آبادیاں تھیں یا نو آزاد ممالک تھے۔
لیکن اب تو یہ تقسیم پرانی ہو چکی ہے۔
لیکن ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اب بھی کہیں کہیں تیسری دنیا یا تھرڈ ورلڈ کی اصطلاح استعمال ہوتی رہتی ہے۔
اچھا، عارف کرنگی کراچی سے، ڈاکٹر ممتاز عمر نے شکایت کی ہے کہ مصر میں اسلام پسند قوتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا رہا ہے اس کی تفصیلی رپورٹنگ سے بی بی سی نے گریز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سیکولر قوتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی تو بی بی سی سے بھرپور تبصرے نشر ہوتے۔
یہ محض آپ کا تاثر ہے ڈاکٹر صاحب، ایک گھنٹے کے سیربین میں ہمیں ساری دنیا کے حالات پہ نگاہ ڈالنی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر موضوع پہ بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی۔
گھوٹکی سے حاجی خان چاچڑ کو شکایت ہے کہ ان کے علاقے میں سرکاری دعووں کے برعکس اب بھی 16-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور گاؤں حاجی چاکر سے غلام حسین لاشاری نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں سے گیس دریافت کی گئی ہے اور پائپوں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں بھیجی جا رہی ہے، لیکن خود ہمارا گاؤں گیس کی سہولت سے محروم ہے۔
اور اب ذرا گھڑی پہ بھی نگاہ ڈال لیجیے۔
تو سامعین، آپ بھی ہمیں کچھ بتانا چاہیں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور یہاں میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ایک خبر کی تفصیل بتانا چاہوں گا۔ اسرائیلی فائرنگ میں ماری جانے والی فلسطینی طبی رضاکار کے جنازے میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ ایک فلسطینی طبی اہلکار نے کہا کہ جمعے کو جب 21 سالہ رضان النجار ایک زخمی شخص کی مدد کے لیے سرحد پر لگی باڑ کی جانب دوڑی تو ان کو بندوق سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ان کی موت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کے دن غزہ کی جانب سے راکٹ داغے گئے، جس کا اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے فضائی حملے سے جواب دیا۔ غزہ اسرائیل کی سرحد پر کئی ہفتوں سے جاری پرتشدد واقعات کے نتیجے میں رضان النجار کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے اس نے صرف ان لوگوں پر گولی چلائی ہے جو مظاہروں کی آڑ میں سرحد کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بی بی سی حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں گے، ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
بالی ووڈ اسٹار امیتابھ بچن نے متعدد فلموں میں اپنی اہلیہ جیا بھادری کے ساتھ کام کیا، مگر امیتابھ نے انہیں پہلی بار کسی فلم کے سیٹ پر نہیں بلکہ ایک میگزین کے کور پر دیکھا اور ان پر فدا ہو گئے۔ ان فلمی ستاروں کی شادی کے 45 برس پورے ہونے پر ہماری ساتھی سمرا فاطمہ نے جیا بچن کے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو کے کچھ حصوں کا انتخاب کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بالی ووڈ اسٹار امیتابھ بچن کے ساتھ شادی کے ٹھیک بعد جب جیا جی لندن پہنچی تو وہاں بی بی سی نے ان سے کی ایک خاص ملاقات۔ شروعات ہوئی اس سوال سے۔
پتا آپ کے ایک پرسدھ پترکار بھی ہیں؟
ہاں۔
ایک پرسدھ پترکار کے گھر پیدا ہو کر کے آپ نے فلم ادیوگ میں جانے کا نشچے کیسے کیا؟
جب میں چھوٹی تھی تب بھی میں نے ایک پکچر میں کام ضرور کیا تھا، مگر اس کے بعد کچھ انٹرسٹ نہیں رہا۔ چاہتی تھی کہ آگے پڑھوں، پھر پکچریں بہت دیکھتی تھی میں۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں اپنے پتا جی سے میں نے ایسے ہی کہا کہ اتنی بری طرح سے کیوں کرتے ہیں ان لوگ، کوئی کوئی سین جو ہے ہم کو برا لگتا تھا، اور جیسے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے نہ برا، تو انہوں نے وہ کہتے تھے کہ بھائی ایکٹنگ کی کمی ہے ان میں۔ تو ہم یہی کہتے تھے کیوں نہیں جاتے ان لوگ باہر، ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کی سکھایا جاتا، کیوں نہیں جاتے باہر جہاں اس طرح سے سکھاتے ہیں اور جا کے کیوں نہیں پڑھ کے آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، آج کل ہندوستان میں ہی ہے، مگر ان لوگ اب آ چکے ہیں، واپس تو جا نہیں سکتے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا ہم بھی جا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سکھاتے کیسے ہیں ایکٹنگ۔
لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا ساتھی۔
ہم آپ کو سنوا رہے ہیں جیا بچن کی بی بی سی سے لندن میں 1970s میں ہوئی بات چیت، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سوال تھا۔
امیتابھ سے پریچے فلم ادیوگ میں آنے کے بعد
آتے ساتھ ہی ہوا۔
آنے کے ساتھ وہ کسی دوسری فلم میں کام کر رہے؟
نہیں، اصل میں ہم دونوں گڈی میں کام کر رہے تھے ساتھ میں، तो पहले दिन जब मैं शूटिंग कर रही थी तब मिले थे, आए थे सेट पे, उसके बाद काम भी किया, फिर गुड्डी पिक्चर छोड़ दी उन्होंने, या दो तीन रील हम लोगों ने साथ में बनाई थी, फिर उसके बाद ही बिकेम वेरी पॉपुलर। वो आनंद उनकी रिलीज़ हो गई तो ऋषिदा कहते थे कि जब आनंद रिलीज़ हो गई है लोग जानने लगे तो गुड्डी में अगर हम उनको रोल देंगे तो लोग यही कहेंगे कि अरे आनंद के बाबू मशाई हैं, तो हमें नहीं चाहिए।
आज की मुलाकात बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैंने दबा रखा है रिवाइंड स्विच। आज आप सुन रहे हैं बीबीसी के साथ जया बच्चन की उन दिनों की बातें जब उनकी लव स्टोरी अमिताभ बच्चन के साथ शुरू हुई थी। तो आगे बढ़े, शादी के बाद जब वो लंदन पहुंचे तो वहां कैसे रिएक्ट किया लोगों ने, यही सवाल उनसे किया था बीबीसी ने 1973 में भी कुछ इस तरह।
जब आप बाजार में जाती हैं, बाहर निकलती हैं, लोग पीछा तो नहीं करते यहां?
नहीं, पीछा तो नहीं करते, मगर अगर रास्ते में मिल गया तो पूछते जरूर हैं।
पहचान लेते हैं?
हाँ, मुझे तो ज्यादा नहीं पहचानते मगर लंबू जी को पहचान लेते।
लंबू जी?
आदत सी पड़ गई है, शुरू से यही बुलाते हैं।
तो वो भी आपको कुछ ऐसी ढंग की कोई चीज बुलाते होंगे?
हाँ, बुलाते हैं गिटकू।
तो गिटकू जी और लंबू जी जब जाते हैं बाजारों में तो उस समय लोग यानी पहचान तो लेते हैं, लंबू जी को पहले पहचानते?
मुझे तो ढूंढना पड़ता है भीड़ में,
यानी ऊपर से नीचे देखते हैं लोग के।
हाँ,
तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
जया भादुड़ी कहूँ या जया बच्चन, क्योंकि एक नाम से इन्होंने पहचान बनाई और दूसरा नाम खुद इनकी पहचान बन गया। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि कैसे शादी के बाद जया बच्चन तो बच जाती थी लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी हाइट की वजह से लोगों की नजर से बच नहीं पाते थे। वैसे इस फैन फॉलोइंग से डील कैसे करते हैं, ये सवाल किया था बीबीसी ने जया बच्चन से 1978 में लंदन स्टूडियो में।
जब लोग घेर लेते हैं आपको, भारत में खासतौर से, गुड्डी जा रही है या जया जा रही है, गिटकू जी जा रही है, चिढ़ होती है या अच्छा लगता है?
कभी कभी बहुत चिढ़ होती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थके हुए होते हैं या कहीं सज धज के जा रहे हों और ऊपर आते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है।
बल मिलता है अपनी आत्मा को कि इतने लोग हैं हमारे पीछे घूम रहे हैं, ये अच्छी बात है।
ये तो है, हम लोग यानी कोशिश तो करते हैं कि हंसते रहें।
जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ,
चुपके चुपके चल पुरवैया।
आपका तो पता नहीं लेकिन हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन का कुछ ऐसा ही ख्याल है और आज से नहीं बल्कि हमेशा से वो इसी बात में यकीन करती आई हैं। क्यों ना उनसे उस जमाने में की हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं जब वो 63 साल की नहीं बल्कि सिर्फ 30 साल की थी और लंदन में बीबीसी के साथ उन्होंने की थी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें।
आप भारत में फिल्म अभिनय को किस रूप में देखना चाहेंगी भविष्य में?
यही है कि हमारे भारत में एक ही गलती है कि जो कुछ कलाकार हैं जो कि चाहते हैं कि अच्छा काम करें और बेचारे काम करने के उसमें कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं, जो कि मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत ही ऑब्वियस लगता है। हम लोग गेटअप का बहुत सहारा लेते हैं जो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मुझे ये लगता है कि कोई कलाकार अगर किसी रोल को करना चाहे तो उसे अपनी शक्ल से ही करनी, यानी कि नकली बाल लगा लिए या दांत लगा लिए, आँखें लग कुछ कवर कर ली, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद कि अपने ही रूप में मगर कैरेक्टर को अपने में यानी अपने ढांचे में डाल के अगर वो करे तो ज़्यादा अच्छा।
कैरेक्टर में ऐसे कैसे इतनी जबरदस्त होती थी जया भादुरी? जी हाँ, जिन्हें अब आप जया बच्चन कहते हैं, शायद बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करती होंगी दूसरे एक्टर्स को, पर किसे? आज हम ऐसी ही बातें पता लगा रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं अपने अर्ली एक्टिंग डेज के वक्त इन्हीं सवालों के क्या जवाब दिए थे जया बच्चन ने बीबीसी को। बीबीसी लंदन स्टूडियो में उनसे सवाल हुआ कुछ यूं।
आप भारत के या पश्चिम जगत के किस अभिनेता या अभिनेत्री से प्रभावित हैं या किसे पसंद करती हैं?
पसंद तो बहुतों को करती हूँ, पश्चिम में दो तीन हैं, बड़ा घिसा पिटा लगता है वही बार बार नाम, शायद मुझे एलेक गिनीज बहुत पसंद हैं, ब्रांडो बहुत पसंद हैं और बहुत से कलाकार हैं यहाँ के जो मुझे बहुत पसंद है। कुछ कलाकार थे जो आज पुराने हो गए हैं, वो मुझे पहले पसंद थे मगर आज उन्हें देखते हैं और आजकल जो एक्टिंग का एक स्टैंडर्ड है उससे अगर उनको वे करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। सोचते हैं अरे जब हम छोटे थे इन्हें बहुत चाहते थे, आज क्यों नहीं पसंद।
अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
फिल्म हिट बनाने के लिए क्या बहुत सारे पैसे जरूरी होते हैं? भाई आजकल तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आज से 30 साल पहले क्या सीन था। बॉलीवुड के उस जमाने की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अदाकारा जया भादुरी से भी बीबीसी ने 1978 में यही सवाल किया था। वैसे जया जी के साथ इतनी स्पेशल यंग डेज की मुलाकात हम आपको ऐसे ही क्यों सुना रहे हैं? उनके चाहने वालों के लिए इतना तो बनता है ना। सुनिए
आपके विचार में क्या लघु बजट में अच्छी फिल्में बनना संभव है भारत में?
जी हाँ संभव तो है, मगर सब्जेक्ट भी उसी तरह की लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के जो बिग बजट फिल्म्स होते हैं या बम्बई में भी जो बनती हैं उसकी स्टोरी अलग होती है, बड़ा कैनवस होता है। लो बजट के लिए बहुत ही छोटा सा एक कमरे के अंदर अगर बनाया जाए तो लो बजट में बन सकती है पिक्चर।
हमारे यहाँ कुछ बनी भी हैं।
जी हाँ इत्तेफाक एक बनी थी जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी फिल्म थी लो बजट में, बाकी तो याद नहीं है मुझे।
आपके विचार में प्यार मोहब्बत या कहिए सामाजिक ड्रामे और अपराध फिल्मों से हटकर भी क्या फिल्में बन सकती हैं?
सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत हैं। आपको वो कविता पता है, जानते होंगे आप, वो जो मछियारन थी वो अपने पति से कहती है मेरे लिए सोने की मछली लेके आओ, वही इसी तरह की इतनी बहुत अच्छी फिल्में हैं जैसे कि चिल्ड्रंस फिल्म। और मैं भी चाहती हूँ, अब तो नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ साल बाद जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाएं कि मैं इस तरह की खुद फिल्में बनाना चाहूँगी। हमारे कंट्री में इतने अच्छे अच्छे फोक टेल्स हैं जिसके लिए पैसे बहुत चाहिए, इस तरह की फिल्में बहुत बन सकती हैं।
मैंने कहा फूलों से।
कई बार कई लोगों में एक्टर बनने की बड़ी तमन्ना होती है, लेकिन अच्छा एक्टर बने कैसे और ये पूछें किससे? पूछना किससे? अब जया भादुरी जैसी अदाकारा से अगर आपको इस बारे में राय मिल जाए तो कैसा रहेगा? आप सुन रहे हैं बीबीसी के साथ जया भादुरी की स्पेशल मुलाकात जो हुई थी 1978 में, और तब कुछ इस तरह का सवाल किया गया था उनसे।
फिल्मों में उगते हुए जो नए नए कलाकार अब आ रहे हैं, अगर आपसे वो पूछें कि आप हमें बताइए कि कैसी एक्टिंग करनी चाहिए तो आप?
भाई मैं तो नहीं बता सकती, मैं उन्हें करके ही बता सकती हूँ। ऐसे कह के तो नहीं बता सकते कि एक्टिंग कैसी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे बहुत लोगों की धारणा ये है कि इंस्टीट्यूट में बताते हैं कि एक्टिंग कैसे करते हैं। वही चीज़ है कि एक्टिंग जो है बता नहीं सकते हैं किस तरह से करनी चाहिए, वो खुद करनी चाहिए एंड यू विल फील द डिफरेंस और उसी पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, बड़े आराम से करनी चाहिए। लोग इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं मुझे लगता है।
आज आप सुन रहे हैं बीबीसी की एक बड़ी स्पेशल मुलाकात जया बच्चन के साथ। हाँ तो बात ये थी कि उनकी लाइफ में भी आया ऐसा ही एक मोड़ जब शादी के बाद बच्चों में वो इतना बिजी हो गई कि उन्होंने फिल्मों में दिखना बंद कर दिया। तब जब वो 70s में बीबीसी स्टूडियो आई तो भला उनसे ये सवाल ना होता?
जया जी आपने फिल्म जगत में नए प्राण फूके हैं, एक क्रांति पैदा की है, भारतीय जनता को आपने एक नई राह दिखाई, क्या आप आधे रास्ते में ही उन्हें छोड़ देंगी?
जी नहीं, बहरहाल इस वक्त तो ऐसी कोई फिल्म नहीं बन रही है जिसे देख के मुझे लालच आए कि ऐसा मन करे कि मैं उन्हें करना चाहूँ। यानी मेरे पास बहुत से लोग आए थे, अब भी आते हैं और कहते हैं ये आप कर दीजिए, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। मगर क्या है कि जब तक कुछ हटके अब ना हो तो मैं नहीं करना चाहूँगी। समथिंग वेरी वेरी नाइस, समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन। बाकी घर में परेशानी है, बच्चे बहुत छोटे हैं, पति बहुत बिजी हैं, तो सारे ही बिजी हो जाएं तो घर तो नहीं रहेगा। पता चला घर के स्टेज बन गया और जी। सारे एक्टिंग कर रहे।
तेरी बिंदिया रे आए हाय, तेरी बिंदिया रे सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे आए हाय, तेरी बिंदिया रे।
अगले हफ्ते कौन होगा ऐसी ही एक खास मुलाकात में हमारे साथ, पता चल जाएगा जल्दी ही। बस इंतजार कीजिए क्योंकि अब हमसे भी दूर नहीं रहा जाता।
اور اس کے ساتھ ہی سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جاوید سمرو, پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. خالد کرامت کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں نازش سفر سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
پاکستان میں جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں حالات کشیدہ. طالبان کا پی ٹی ایم کے کارکنان پر فائرنگ, حملے میں 2 افراد جاں بحق ہلاک, 25 زخمی. زخمیوں میں مقامی صحافی نور علی بھی شامل ہیں. چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے درآمدی محصول اور پابندیاں عائد کیں تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر تمام بات چیت بیکار ہوگی. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بچوں کی تقریباً نصف آبادی اسکول نہیں جاتی, جس کی وجوہات میں شورش, غربت, بچیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور کم عمری کی شادیاں شامل ہیں. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے سرحد پر باڑ لگانے اور قلا بنانے کے عمل کے دوران سرحد پار سے حملہ کیا گیا ہے. حملے میں سیکیورٹی کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب کوئلے کی کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث کم از کم 4 کانکن ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں.